السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورۃ توبہ آیت نمبر 113. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. نبی کو اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں زیبا نہیں ہے کہ مشرکوں کے لیے مغفرت کی دعا کریں، چاہے وہ ان کے رشتہ دار ہی کیوں نہ ہوں، جبکہ ان پر یہ بات کھل چکی ہے کہ وہ جہنم کے مستحق ہیں. ان آیتوں کے بارے میں جو تفاصیل سے بات معلوم ہوتی ہے اور روایت سے جو بات پتہ چلتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے چچا کے لیے دعا کی اور آپ دعا کرتے رہے اور آپ نے یہ فرمایا تھا کہ میں اس وقت تک دعا کرتا رہوں گا جب تک مجھے روک نہیں دیا جاتا، تو تب یہ آیتیں نازل ہوئیں. ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دین اسلام کی دعوت پیش کرنا شروع کی تو آپ کی پرزور مخالفت کی گئی. ایسی مخالفت کے ماحول میں آپ کو جو سب سے زیادہ سپورٹ دیا ہر طرح سے وہ آپ کے چچا ابو طالب تھے. ابو طالب نے پرورش بھی کی آپ کی، پھر آپ کو سپورٹ بھی کیا اور آخر دم تک سپورٹ کرتے رہے. یہ بات بھی کہی جاتی ہے، روایت سے بات پتہ چلتی ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابو طالب کا آخری وقت آیا تو کہتے جاتے تھے کہ اے چچا، آپ صرف لا الہ الا اللہ پڑھ لیں تاکہ میں اللہ کے یہاں آپ کے لیے حجت پیش کر سکوں. کہا جاتا ہے کہ اس وقت ابو جہل اور عبداللہ بن ابی یا امیہ بھی بیٹھے ہوئے تھے. انہوں نے کہا، اے ابو طالب، کہ عبد المطلب کے مذہب سے تم پھر جاؤ گے؟ یعنی مرتے وقت یہ کیا کرنے لگے ہو؟ کہا جاتا ہے کہ اسی حال میں ان کا انتقال ہو گیا. تب اللہ کے رسول نے فرمایا، جب تک اللہ تعالی کی طرف سے مجھے روک نہیں دیا جائے گا میں آپ کے لیے استغفار کرتا رہوں گا. اسی بنا پر پھر یہ آیت نازل ہوئی جس میں مشرکین کے لیے مغفرت کی دعا کرنے سے روک دیا گیا ہے. اس صحیح بخاری کی روایت ہے. اسی طرح سے سورہ قصص کی آیت نمبر 56 میں بھی ہمیں یہ مضمون ملتا ہے، انک لتہدی من احببتا، کہ جس سے آپ محبت کرتے ہیں آپ اسے ہدایت نہیں دے سکتے. ایک اور روایت سے پتہ چلتا ہے مسند احمد کی کہ اللہ کے رسول نے اپنی والدہ کے لیے مغفرت کی دعا کرنے کی اجازت طلب کی جس پر یہ آیت نازل ہوئی. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مشرق قوم کے لیے جو دعا فرمائی تھی، اللہم اغفر لقومی فانہم لا یعلمون، کہ اے اللہ میری قوم بے علم ہے اس کی مغفرت فرما دے، تو یہ دراصل یہ آیت کے الٹ نہیں ہے، منافی نہیں ہے، کیونکہ اس میں جو ہے ان کی ہدایت کے لیے دعا کی جا رہی ہے جو زندہ لوگ ہیں، یعنی وہ لوگ میرے مقام و مرتبے سے ناآشنا ہیں، یعنی اللہ کے رسول سے، لہذا اسے ہدایت دے دے، اسے سمجھ دے دے تاکہ ان کی مغفرت ہو جائے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ کفار اور مشرکین کے لیے ہدایت کی دعا کرنا جائز ہے، لیکن مرنے کے بعد ان کی مغفرت کی دعا نہیں کی جا سکتی، کیونکہ اب ان کی کوئی امید نہیں ہے کہ وہ ایمان لائیں گے. اور آپ تصور کریں نا ذرا کہ کتنی بڑی آزمائش تھی اللہ کے رسول کی کہ آپ اپنے ان چچا کے لیے جنہوں نے آپ کو ہر لمحہ سپورٹ کیا ان کی مغفرت کی بھی دعا نہیں کر سکتے تھے. تو مومن وہی ہوتا ہے جو اللہ تعالی کے ہر حکم پر اپنا سر جھکا دے، آنا کانی نہ کرے. آج آپ دیکھیں کہ ہم مسلمانوں کا کیا حال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کچھ آیتیں نازل فرمائی ہیں، وہ خواتین کو ناگوار گزرتی ہیں اور کھلم کھلا خواتین کہتی ہیں کہ اچھا اللہ تعالیٰ نے یہ آیتیں کیوں نازل کر دیں، چار شادیوں کی اجازت کیوں دی. آپ سوال کرنے والے کون ہوتے ہیں؟ کس نے آپ کو پرمیشن دی کہ آپ اللہ سے سوال کریں؟ اللہ محفوظ رکھے ہمیں. تو سوال کرنے کی اجازت تو ہے ہی نہیں اس طرح سے اللہ کی کتاب کے بارے میں، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ دیا گیا کہ آپ مشرکین کے لیے استغفار نہیں کر سکتے تو آپ رک گئے. تو جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو منع کر دیا گیا تو آپ نہیں کچھ کر سکے، تو میں اور آپ بھلا کیا کر سکتے ہیں، بھلا بتائیے؟ یا ہمیں کہاں اس بات کی اجازت ہے کہ ہم اللہ کی کتاب کے بارے میں یا اللہ کے احکامات کے بارے میں کچھ کہیں؟ وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. إن إبراهيم لأواه حليم. إبراهيم علیہ السلام نے اپنے باپ کے لیے جو دعائے مغفرت کی تھی، وہ تو اس وعدے کی وجہ سے تھی جو اس نے اپنے باپ سے کیا تھا، مگر جب اس پر یہ بات کھل گئی کہ اس کا باپ اللہ کا دشمن ہے تو وہ اس سے بیزار ہو گیا. حق یہ ہے کہ ابراہیم بڑا رقیق القلب اور خدا ترس اور بردبار آدمی تھا. یہاں پر ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا گیا ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام پر یہ بات واضح ہو گئی تھی کہ ان کا باپ اللہ کا دشمن ہے اور جہنمی ہے، تو انہوں نے خود ہی اس سے اظہار برات کر دیا تھا اور اس کے بعد مغفرت کی دعا نہیں کی تھی. اور ابتدا میں جو ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کے لیے دعا کی تھی، تو دراصل وہ ان کے خود کے مزاج کی نرمی اور ان کے حلم کی وجہ سے تھا. ان دونوں آیت سے پتہ چلتا ہے کہ مشرکین کے لیے دعائے مغفرت کی اجازت نہیں دی گئی. دوسرا، ابراہیم علیہ السلام نے اگر دعا کی بھی تھی اپنے باپ کے لیے تو جب ان کو علم نہیں تھا. ہم سب جانتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام جب اپنے باپ آزر سے انہوں نے بات چیت کی اور ان کے باپ نے کہا تھا کہ تم یہاں سے نکل جاؤ اور میری آنکھوں سے دور ہو جاؤ ورنہ میں تمہیں سنگسار کر دوں گا، تو اس وقت ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا تم سلامت رہو، میں جا رہا ہوں، البتہ تمہارے لیے بخشش کی دعا کرتا رہوں گا، اور یہ بات میرے اختیار میں نہیں ہے کہ میں تمہیں اللہ کی گرفت سے بچا سکوں. تو اسی وعدے کے مطابق آپ نے اس کے حق میں دعا فرمائی کہ اے اللہ میرے باپ کو معاف فرما دے کیونکہ وہ گمراہوں میں سے ہے، اور اس دن مجھے رسوا نہ کرنا جب سب لوگ اٹھائے جائیں گے. پھر جب ابراہیم علیہ السلام کو معلوم ہو گیا کہ وہ راہ راست کی طرف آنے والا نہیں، اللہ کا دشمن ہے، تو اس سے اپنی بیزاری کا اظہار کر دیا. اور جو دعا آپ نے اپنے حق میں کی تھی کہ مجھے قیامت کے دن رسوا نہ کرنا، اس کے بارے میں ہمیں ایک حدیث سے پتہ چلتا ہے. ابو ہریرہ اس کے راوی ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابراہیم علیہ السلام قیامت کے دن اپنے والد آزر کو دیکھیں گے کہ ان کے منہ پر سیاہی اور گرد و غبار ہوگا. آپ اسے کہیں گے میں نے تمہیں کہا نہ تھا کہ میری نافرمانی نہ کرنا؟ آپ کا باپ کہے گا آج میں تمہاری نافرمانی نہیں کروں گا. اس وقت ابراہیم علیہ السلام عرض کریں گے، پروردگار تو نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ میں قیامت کے دن تجھے رسوا نہ کروں گا، اور اس سے بڑھ کر کیا رسوائی ہو سکتی ہے کہ میرا باپ اس حال میں ہے؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میں نے کافروں پر جنت حرام کر دی ہے. پھر کہا جائے گا ابراہیم ذرا اپنے پاؤں تلے تو دیکھو. اسی وقت انہیں باپ کی جگہ ایک نجاست سے لتھڑا ہوا بجو نظر آئے گا، فرشتے اس کے پاؤں پکڑ کر دوزخ میں ڈال دیں گے. یہ بخاری کی حدیث ہے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے لیے رسوائی کو اس طرح دور کیا کہ ان کے باپ کی شکل ہی بدل دی، اور رسوائی کا دار و مدار تو پہچاننے پر ہے. جب یہ پہچان ہی نہ رہے گی کہ کیا چیز دوزخ میں ڈالی گئی، تو پھر کسی کی رسوائی کا کوئی سبب نہیں ہو سکتا. پھر ابراہیم علیہ السلام کو اواہ حلیم کہا گیا ہے. اواہ کے معنی آتے ہیں آہیں بھرنے والا، آہوزاری کرنے والا، بہت دعائیں کرنے والا، رقیق القلب اور نرم دل. ان کی نرم دلی اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتی ہے کہ باپ تو کہہ رہا ہے کہ یہاں سے نکل جاؤ ورنہ تمہیں رجم کر دوں گا، اور اس کے جواب میں یہ کہتے ہیں کہ میں تو جا رہا ہوں، تم سلامت رہو اور میں تمہارے لیے اپنے رب سے معافی بھی مانگوں گا. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام واقعی میں بہت زیادہ نرم دل رقیق القلب تھے. اور اس کی مثال ہمیں وہاں پر بھی ملتی ہے جب لوط علیہ السلام کی قوم پر عذاب لے کر فرشتے نازل ہوئے، تب اللہ تعالیٰ وہاں فرماتا ہے کہ ابراہیم ہم سے جھگڑنے لگا، یعنی ایک طرح سے آرگیومنٹ کرنے لگے کہ اے اللہ تعالیٰ اس قوم کو بخش دیجئے، یہ عذاب کو ٹال دیا جائے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام بہت نرم دل تھے، بہت زیادہ خیر خواہ تھے دوسروں کے. تو اسی لیے یہاں پر ان کو جو ان کی صفت بتائی گئی ہے کہ ان ابراہیم لأواہ حلیم، بہت زیادہ رقیق القلب، خدا ترس آدمی، بردبار آدمی تھے. اور حلیم اس شخص کو کہتے ہیں جو اپنے مزاج پر قابو رکھتا ہو، نہ غصے اور دشمنی اور مخالفت میں آپے سے باہر ہو، نہ محبت اور دوستی اور تعلق کے خاطر میں اعتدال سے باہر جائے. تو یہاں پر ابراہیم علیہ السلام کی یہ صفت بتائی گئی جو بہت ہی بہترین صفت ہے کہ آپ بہت نرم دل، رقیق القلب اور حلم اور بردباری آپ کی شخصیت کا خاصہ تھی. اللہ سے ڈرنے والے انسان تھے، حد سے تجاوز کرنے والے نہ تھے. وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون إن الله بكل شيء عليم. اللہ کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ لوگوں کو ہدایت دینے کے بعد پھر گمراہی میں مبتلا کرے جب تک کہ انہیں صاف صاف بتانا دے کہ انہیں کن چیزوں سے بچنا چاہیے. یعنی اللہ تعالیٰ پہلے یہ بتا دیتا ہے کہ لوگوں کو کیا کرنا چاہیے, کون سے اعمال وہ کریں گے, کون سے طریقوں سے ان کو بچنا ہوگا. پھر جب وہ باز نہیں آتے اور پھر اپنی اسی غلط روش پر چلتے رہتے ہیں, اسی پر اصرار کیے چلے جاتے ہیں, تو تب پھر اللہ تعالیٰ ان کے لیے ہدایت اور رہنمائی کا راستہ بند کر دیتا ہے اور پھر ان کو اسی غلط راہ پر آگے ڈھکیلتا چلا جاتا ہے. ہم قرآن کے اس مضمون کو سمجھ سکتے ہیں کیونکہ قرآن میں بہت جگہ یہ ذکر آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا. تو کچھ لوگ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جب اللہ ہی نے ہدایت نہیں دی تو پھر ہم کیا کر سکتے ہیں, ہمارا قصور کیا ہے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کی ہدایت نہ دینے کا مطلب انسان کے اپنے عمل پر ہوتا ہے کہ انسان جس عمل کو پسند کرتا ہے, جس طریقے پر وہ چلنا چاہتا ہے, جس روش کو وہ اختیار کرتا ہے خود سے, اور اس طرح سے وہ اپنی پسند بتا دیتا ہے کہ اس کا رجحان کس طرف چلنے کا ہے. جب وہ اسی روش پر چلتا جاتا ہے, اگر وہ گناہوں کی روش ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے لیے وہی راستہ آسان کر دیتا ہے, پھر اسے ہدایت نہیں ملتی. اور جو انسان گناہوں سے بچ کر اپنے آپ کو گناہوں سے روک لیتا ہے, صحیح طرز عمل اختیار کر لیتا ہے, تو پھر اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے لیے ہدایت کے دروازے کھول دیتا ہے, ان کو ہدایت مل بھی جاتی ہے. ان اللہ لہ ملک السماوات والارض یحیی ویمیت وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر. در حقیقت اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے, اور یہ بھی واقعہ ہے کہ اللہ ہی کے قبضے میں آسمان و زمین کی سلطنت ہے, اسی کے اختیار میں زندگی اور موت ہے, اور تمہارا کوئی حامی اور مددگار ایسا نہیں ہے جو تمہیں اس سے بچا سکے. تو بے شک اللہ تعالی ہر چیز کا مالک ہے, زمین اور آسمان کا بھی, وہی زندگی دیتا ہے وہی موت بھی دیتا ہے, اور پھر اللہ کے سوا کوئی نہ مددگار ہو سکتا ہے نہ کوئی ولی ہو سکتا ہے. لہذا اگر انسان غور کرے اور تمام آیتوں کا جو سیاق و سباق ہمیں بتا رہا ہے, اگر انسان اللہ ہی کی طرف متوجہ ہو, اسی کی طرف پلٹے اور اسی کو خوش کرنے کی کوشش کرے, تو پھر اللہ سے بڑھ کر مددگار اور کون ہوگا. لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة الأسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليه. اور ہر کوئی اپنا اپنا مال لا کر اس راہ میں قربان کرے. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پورا مال لے کر آئے, عمر رضی اللہ عنہ آدھا مال لے کر آئے, اور عثمان رضی اللہ عنہ نے تقریباً 1000 لشکر کی پوری ذمہ داری خرچ کی اٹھا لی, اور اس کے علاوہ کچھ اور بھی, یعنی بہت سارا اسلحہ اور نقد بھی لے کر آئے تھے. اسی مال کو دیکھ کر اللہ کے رسول نے ان کے بارے میں کہا تھا کہ آج کے بعد عثمان کچھ بھی کر لیں ان کو نقصان نہیں پہنچائے گا. یعنی اتنا مال انہوں نے دیا تھا. عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ, انہوں نے بھی بہت سارے اخراجات اپنے ذمے لے لیے, یعنی اس جنگ میں بہت انفاق کیا. تو یہ وقت ایسا تھا, مشکل حالات تھے, گرمی کا موسم تھا, اور پیچھے سے ہم پڑھتے آ رہے ہیں کہ اس وقت اللہ کے رسول نے, ویسے تو ہم سب جانتے ہیں کہ جنگ کے وقت نکلنا یہ فرض کفایہ ہے, یعنی کچھ لوگ اگر نکل جائیں تو پوری قوم کی طرف سے کافی ہو جائیں گے, لیکن جب مسلمانوں کا امیر اس بات کا اعلان کر دے تو اس وقت یہ پھر یہ فرض کفایہ فرض عین ہو جاتا ہے. تو جنگ تبوک کے موقع پر اللہ کے رسول نے سبھی سے کہا تھا نکلنے کو. اب اس میں منافقین تو تھے جنہوں نے عذر اور بہانے تراشے, جنہوں نے جانے سے پہلے ایکسکیوز کر لیا تھا, کچھ نے آنے کے بعد بہانے بنائے, لیکن اس میں کچھ مسلمان بھی تھے جو پہلے, کچھ لوگ غزوہ بدر میں شریک ہو چکے تھے, کچھ لوگ غزوہ بدر میں شریک نہیں تھے لیکن غزوہ حنین میں, فتح مکہ میں, اس میں سب میں شامل تھے, اور یہ پکے سچے مسلمان تھے, ان کے اوپر کوئی شک و شبہ نہیں کیا جا سکتا تھا. 7 لوگوں کا ذکر ہم نے پہلے پڑھا, آپ کو یاد ہوگا, جس میں ابو لبابہ بن عبد المنذر کا ذکر ہم نے پڑھا تھا, جن لوگوں نے مسجد نبوی کے ستون سے اپنے آپ کو باندھ دیا تھا, اور 3 لوگوں کا معاملہ اس وقت ہم نے پڑھا تھا کہ ملتوی کر دیا گیا ہے, وہ انتظار کریں. اور وہ 3 لوگ یہ تھے, کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ہلال بن امیہ اور مرارہ بن ربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ بھی سچے مومن تھے, اور یہ 3 لوگوں نے سوچا یہ صرف اور صرف اپنی سستی اور کاہلی کی بنا پر غزوہ تبوک میں شریک نہ ہو سکے. کعب بن مالک اپنا واقعہ خود بیان کرتے ہیں، ویسے وہ شاعر بھی تھے اور ماشاءاللہ ان کی زبان بہت اچھی تھی، تو اپنا واقعہ انہوں نے خود بیان کیا ہے، تقریباً دو احادیث سے ہم کو یہ پتہ چلتا ہے ان کا واقعہ تفصیل سے، بخاری اور وغیرہ میں اور دوسری حدیث کی کتابوں میں بھی۔ تو اب یہ جو پیچھے رہ جانے والے تھے، جو پیچھے رہ گئے تھے، اور یہ جان بوجھ کر پیچھے نہیں رہے تھے، نہ یہ مسلمانوں کے دشمن تھے، نہ یہ منافق تھے، کچھ بھی نہیں تھے، سچے پکے مسلمان تھے اور اللہ کے رسول کے سچے ساتھی تھے، لیکن صرف اپنی سستی اور کاہلی کی بنا پر پیچھے رہ گئے تھے۔ تو جب غزوہ تبوک سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ واپس تشریف لائے، تو جب منافقین معذرت کرنے کے لیے حاضر ہوئے تو یہ لوگ بھی ان میں شامل تھے، لیکن ان لوگوں نے ارادہ کر لیا تھا کہ یہ جھوٹے بہانے نہیں بنائیں گے بلکہ اپنے قصور کا اعتراف کر لیں گے۔ یہ تینوں مومن باری باری آئے اور انہوں نے صاف صاف اپنے قصور کا اعتراف کر لیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تینوں کے معاملے میں فیصلے کو ملتوی کر دیا اور عام مسلمانوں کو حکم دیا کہ جب تک اللہ کا حکم نہ آئے ان سے کسی قسم کا معاشرتی تعلق نہ رکھا جائے۔ اسی سلسلے میں یہ آیت نازل ہو رہی ہے جو بتایا گیا ہے، پہلے وہ سات لوگوں کا ذکر گزر چکا آیت نمبر 99 میں، انہوں نے باس پس کرنے سے پہلے ہی اپنے آپ کو سزا دے دی تھی، اور اب یہ جو تین لوگوں کا معاملہ ملتوی کیا گیا تھا ان کا ذکر آ رہا ہے، اور یہ تینوں سچے مومن تھے، اپنے اخلاص کا ثبوت بار بار یہ دے چکے تھے، قربانیاں بھی یہ کر چکے تھے دین کی خاطر۔ پہلے جو دو صحابہ ہے یعنی ہلال بن امیہ اور مرارہ بن ربیع، یہ تو غزوہ بدر میں بھی شریک رہے تھے، تو ان کی تو صداقت ایمانی بالکل شبہ سے پاک تھی، اور کعب بن مالک گو کہ یہ بدر میں نہیں شریک ہوئے تھے لیکن اس کے علاوہ ہر غزوے میں اللہ کے رسول کے ساتھ رہے، اور صرف سستی اور کاہلی کی بنا پر اس نازک موقع پر وہ جنگ میں جانے سے پیچھے رہ گئے۔ تو آپ ذرا مجھے بتائیے کہ وہ لوگ جو صرف سستی اور کاہلی کی بنا پر ایسے وقت میں پیچھے رہ گئے اور ان کی توبہ کا معاملہ ملتوی کیا گیا جبکہ انہوں نے سچ بات کا اعتراف کر لیا، معافی بھی مانگ لی، 50 دن تک ان کو انتظار کرنا پڑا، 50 دن، 40 دن تک تو ان کو تمام لوگوں سے ان کا بائیکاٹ کر دیا گیا، کوئی بات نہیں کرے گا، اور آخر کے 10 دن تو یہ بھی کہہ دیا گیا کہ اپنی بیوی کو بھی چھوڑ دو، یعنی بیوی سے بھی قطع تعلق کر لو، الگ ہو جاؤ۔ تو کعب بن مالک اپنا قصہ تفصیل سے بیان کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ غزوہ تبوک کی تیاری کے زمانے میں اللہ کے رسول نے جب مسلمانوں سے شرکت کی اپیل کی جنگ میں، تو میں نے دل میں ارادہ کر لیا تھا کہ مجھے بھی جانا ہے، لیکن ہر بار میں سستی کر جاتا اور سوچتا کہ اچھا مجھے اکیلے نکلنے کیا دیر لگے گی، ابھی بس یہ لشکر جب نکلتا ہے تو میں تھوڑی دیر بعد نکل جاؤں گا اور فاسٹ یعنی تیزی سے گھوڑے کو دوڑاتے ہوئے پہنچ جاؤں گا، لیکن سستی اور کاہلی میں اسی طرح سے پورے دن گزر گئے، یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ گئے۔ اللہ کے رسول کا معمول تھا کہ جب بھی واپس آتے مسجد نبوی میں پہلے آپ تشریف لاتے، 2 رکعت وہاں پر نماز پڑھتے، پھر لوگوں سے ملاقات کرتے۔ تو منافقین آ کر اپنے عذر اور بہانے تراشنے لگے، انہوں نے آ کر سچ بات عرض کر دی، میں نے آگے بڑھ کر سلام عرض کیا، آپ میری طرف دیکھ کر مسکرائے، فرمائے تشریف لائیے، آپ کو کس چیز نے روکا تھا؟ میں نے عرض کیا، اللہ کی قسم اگر میں اہل دنیا میں سے کسی کے سامنے حاضر ہوا ہوتا تو ضرور کوئی نہ کوئی بات بنا کر راضی کرنے کی کوشش کرتا، باتیں تو بنانی مجھے بھی آتی ہیں، مگر آپ کے متعلق میں یقین رکھتا ہوں کہ اگر اس وقت کوئی جھوٹا عذر پیش کر کے میں نے آپ کو راضی کر بھی لیا تو اللہ ضرور آپ کو مجھ سے پھر ناراض کر دے گا، البتہ اگر سچ کہوں تو چاہے آپ ناراض ہی کیوں نہ ہوں، مجھے امید ہے کہ اللہ میرے لیے معافی کی کوئی صورت پیدا فرما دے گا۔ واقعہ یہ ہے کہ میرے پاس کوئی عذر نہیں ہے جسے پیش کر سکوں، میں جانے پر پوری طرح قادر تھا۔ اس پر اللہ کے رسول نے فرمایا، یہ شخص ہے جس نے سچی بات کہی، اچھا اٹھ جاؤ اور انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ تمہارے معاملے میں کوئی فیصلہ کرے۔ میں اٹھا اور اپنے قبیلے کے لوگوں میں جا بیٹھا، یہاں تک کہ سب میرے پیچھے پڑ گئے اور مجھے بہت ملامت کرنے لگے کہ تو نے کیوں عذر نہ کر دیا۔ یہ باتیں سن کر میرا نفس بھی کچھ آمادہ ہونے لگا کہ پھر جا کر حاضر ہو کر بات بنا دوں، مگر جب مجھے معلوم ہوا کہ دو اور مزید لوگوں نے، مرارہ بن ربیع اور ہلال بن امیہ، انہوں نے بھی سچی بات کہی ہے جو میں نے کہی تھی، تو مجھے سکون ہو گیا اور میں اسی پر جمع رہا۔ اس کے بعد اللہ کے رسول نے عام حکم دے دیا کہ ہم تینوں آدمیوں سے کوئی بات نہ کرے۔ وہ دونوں تو گھر بیٹھ گئے لیکن میں گھومتا پھرتا رہا، با جماعت نماز بھی پڑھتا رہا، بازار میں چلتا پھرتا، مگر کوئی مجھ سے بات نہ کرتا۔ ایسے معلوم ہوتا تھا گویا کہ سرزمین بدل گئی ہے، میں یہاں اجنبی ہوں اور اس بستی میں کوئی بھی میرا واقف کار نہیں۔ مسجد میں نماز کے لیے جاتا تو حسب معمول اللہ کے رسول کو سلام کرتا تھا، مگر بس انتظار ہی کرتا رہ جاتا کہ آپ جواب کے لیے آپ کے ہونٹ ہلیں گے، لیکن نہیں، نماز میں نظریں چرا کر حضور کو دیکھتا تھا، آپ کی نگاہیں مجھ پر کیسی پڑتی ہیں، مگر وہاں حال یہ تھا کہ جب تک میں نماز پڑھتا آپ میری طرف دیکھتے رہتے، اور جہاں میں نے سلام پھیرا کہ آپ نے میری طرف سے نظر ہٹائی۔ ایک روز میں گھبرا کر اپنے چچزاد بھائی اور بچپن کے یار ابو قتادہ کے پاس گیا اور ان کے باغ کی دیوار پر چڑھ کر انہیں سلام کیا، مگر اس اللہ کے بندے نے سلام کا جواب تک نہ دیا۔ میں نے کہا، ابو قتادہ، میں تم کو اللہ کی قسم دے کر پوچھتا ہوں، کیا میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت نہیں رکھتا؟ وہ خاموش رہے۔ میں نے پھر پوچھا، وہ پھر خاموش رہے۔ تیسری مرتبہ جب میں نے قسم دے کر یہی سوال کیا تو انہوں نے بس اتنا کہا، اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتا ہے۔ آپ ایمانداری دیکھیں ذرا کہ جب اللہ کے رسول نے، ان کے لیڈر نے، ان کے رہنما نے، ان کے نبی نے ان کو حکم دے دیا کہ کوئی بات نہیں کرے گا، تو دوسرے صحابہ بھی کتنے ایماندار کہ اپنے بچپن کے ساتھی ہونے کے باوجود بھی بات نہیں کر رہے ان سے۔ تو اس بات پر وہ کہتے ہیں کعب بن مالک کہ اس پر میری آنکھوں سے آنسو نکل آئے اور میں دیوار سے اتر آیا۔ انہی دنوں ایک دفعہ میں بازار سے گزر رہا تھا کہ شام کے نبتیوں میں سے ایک شخص مجھے ملا اور اس نے شاہ غسان کا خط حریر میں لپٹا ہوا مجھے دیا۔ میں نے کھول کر پڑھا تو اس میں لکھا تھا کہ ہم نے سنا ہے تمہارے صاحب نے تم پر ستم توڑ رکھا ہے، تم کوئی معمولی آدمی تو نہیں ہو، نہ اس لائق ہو کہ تمہیں ضائع کیا جائے، ہمارے پاس آ جاؤ، ہم تمہاری قدر کریں گے۔ میں نے کہا، لو، یہ ایک اور بلا نازل ہوئی، اور اسی وقت میں نے اس خط کو چولہے میں جھونک دیا۔ اب آپ دیکھیں کہ یہ کیسی ایمان کی آزمائش تھی۔ ایسا ہوتا ہے نا کہ جب آپ کسی ٹیم کے ساتھ مل کر کام کرتے ہیں، کوئی بھی آرگنائزیشن ایکس وائی زیڈ، اب آپ ساتھ میں کام کرتے ہیں، تھوڑی سی آپ کی اب ناراضگی ہو جاتی ہے آپ کے کسی کام کی کمی کی وجہ سے، جو آپ کے لیڈر ہیں، جو آپ کا ٹیم لیڈر ہے وہ آپ سے ناراض ہوتا ہے، یا پھر آپ کو کبھی کچھ تھوڑی سی باتیں سنا دیتا ہے۔ اب ایسے وقت میں کوئی تھرڈ پرسن آتا ہے اور وہ بھی آپ کے اس امیر کی یا آپ کے اس ٹیم لیڈر کی برائی کرتا ہے، تب آپ اگر آپ ایماندار ہوں گے تو آپ اس کی برائی میں سپورٹ نہیں کریں گے، کیونکہ اگر آپ کے لیڈر نے، اگر آپ کے جو آپ کا جو رہنما ہے، آپ کا جو اس وقت کا آپ کا باس ہے سمجھیں، اس نے کوئی اچھائی کے لیے آپ سے کوئی بات کی ہے، آپ کی کسی غلطی پر ہی آپ کو ٹوکا ہے، تو آپ کی ذمہ داری ہے کہ اب آپ اس کی برائی میں مبتلا نہ ہو جائیں۔ ہمارے یہاں کیا شروع ہو جاتا ہے جب ہم کسی کے ساتھ مل کر کام کرتے ہیں ٹیم ورک میں، اور ذرا سی ہماری انبن ہو جاتی ہے اپنے ٹیم ممبر سے، تو کوئی بھی تھرڈ پرسن آ کر پھر ان کی برائی کرے تو ہم فوراً اس میں برائی میں اس کا ساتھ دیتے ہیں۔ آپ یہاں پر دیکھیں صحابی کا کتنا بہترین انہوں نے کام کیا کہ شاہ غسان کا خط آیا اور ان کو آنر دیا جا رہا تھا، اگر چاہتے تو غصے میں چلے جاتے تھے، لیکن انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے اس کو بلا سمجھا اور اس خط کو چولہے میں جھونک دیا۔ وہ کہتے ہیں کہ 40 دن اسی حالت میں گزر چکے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا آدمی حکم لے کر آیا کہ اپنی بیوی سے بھی علیحدہ ہو جاؤ۔ میں نے پوچھا کہ طلاق دے دوں؟ جواب ملا، نہیں، بس الگ رہو۔ تصور کریں ذرا کیسی ایمانداری تھی، کیسا ایمان تھا، کتنی فرما برداری تھی۔ اور کعب بن مالک کہتے ہیں کہ مجھے زیادہ فکر اس بات کی تھی کہ اتنے دن گزر گئے ہیں، اگر میری موت ہو جاتی ہے یا نعوذ باللہ اللہ کے رسول وفات پا جاتے ہیں تو زندگی بھر مدینہ والے مجھ سے بات نہیں کریں گے، پھر تو مجھے یہ فکر زیادہ تھی۔ اتنے نیک، ہر غزوے میں شریک ہونے والے، ان سے ذرا سی سستی اور کاہلی کی بنا پر اگر یہ تھوڑی سی بھول ہو گئی، غلطی ہو گئی، آپ دیکھیں کتنے دن لگ رہے ہیں معافی ملنے کے لیے، 50 دن گزر جاتے ہیں۔ اور ہم تو بڑے بڑے کام کر لیتے ہیں، اتنے بڑے بڑے کاموں کے وقت ایسے ایسے بہانے بنا دیتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں کے لیے ہم کتنی کلاسز چھوڑ دیتے ہیں، اپنا پڑھنا لکھنا یا ہم پر جو اہم ذمہ داریاں ہوتی ہیں، اگر ہم ایز اے ٹیچر ہیں کسی کہیں پر بھی، چاہے وہ اسکول ہو یا کوئی انسٹیٹیوٹ ہو یا کوئی دینی ادارہ ہو، تو ہم چھوٹے سے بہانے کی وجہ سے کتنے دن تک ہم آتے نہیں ہیں اور بہانہ بنا دیتے ہیں۔ کیا جواب دیں گے ہم اللہ تعالیٰ کو، کیا منہ دکھائیں گے ہم؟ جب دین کو ضرورت تھی اور اس ضرورت کے وقت میں آپ نے بلا وجہ کے بہانے سے اپنے آپ کو وہاں جانے سے روک دیا، تو کیا حال ہوگا ہمارا؟ ہماری توبہ کا ہم کو تو احساس بھی نہیں ہوتا، ہم تو توبہ کرنا دور کی بات، بلکہ اس بہانے پر ڈٹے رہتے، جمے رہتے، اور سامنے والا اگر ہمارے ایکسکیوز کو قبول نہیں کراتے تو اس کا غصہ کرتے ہم، کہ آپ کو تو ہماری مجبوری سمجھ ہی میں نہیں آتی۔ تو یہ جو کعب بن مالک تھے, اب آپ دیکھیں کہ اتنے پیچھے ان کی پوری زندگی بے داغ ہے, کوئی نافرمانی کا ہمیں کوئی ہمیں رویہ نہیں ملتا ان کا اللہ کے رسول کے ساتھ یا اللہ تعالی کے ساتھ, لیکن اس کے باوجود بھی اتنا دن انتظار کرنا پڑا ان کو ان کی توبہ قبول ہونے کے لیے, کہ صرف اپنی سستی اور کاہلی کی بنا پر نہیں گئے تھے, اس بنا پر. تو کہتے ہیں کہ پوچھا کہ کیا طلاق دے دوں بیوی کو, تو کہا گیا کہ نہیں صرف علیحدہ ہو جاؤ. تو میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ تم میکے چلے جاؤ اور انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ اس معاملے کا فیصلہ کر دے. لیکن جو دوسرے صحابی تھے ہلال بن امیہ, ان کے بارے میں آتا ہے کہ ان کی بیوی, وہ خود بہت بوڑھے تھے, تو ان کی بیوی نے آ کر اللہ کے رسول سے درخواست کی کہ اللہ کے رسول وہ تو بہت بوڑھے ہیں اور کچھ بھی کام نہیں کر سکتے اپنے ہاتھ سے, تو لہٰذا مجھے ان کے ساتھ رہنے کی اجازت دی جائے. تو اللہ کے رسول نے ان کو اجازت دے دی کہ ٹھیک ہے تم ساتھ رہو, لیکن میاں بیوی کا تعلق قائم نہیں ہونا چاہیے. تو بہرحال 50ویں دن صبح کی نماز کے بعد وہ کہتے ہیں کہ میں اپنے مکان کی چھت پر بیٹھا ہوا تھا اور اپنی جان سے بیزار ہو رہا تھا کہ یکایک کسی شخص نے پکار کر کہا مبارک ہو کعب بن مالک. میں یہ سنتے ہی سجدے میں گر گیا اور میں نے جان لیا کہ میری معافی کا حکم ہو گیا ہے. پھر تو فوج در فوج لوگ چلے آ رہے تھے اور ایک دوسرے سے پہلے پہنچ کر مجھ کو مبارکباد دے رہا تھا کہ تیری توبہ قبول ہو گئی. میں اٹھا اور سیدھا مسجد نبوی کی طرف چلا, دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ خوشی سے دمک رہا ہے. میں نے سلام کیا تو فرمایا تجھے مبارک ہو, یہ دن تیری زندگی میں سب سے بہتر ہے. میں نے پوچھا یہ معافی اللہ کی طرف سے ہے یا آپ کی طرف سے؟ فرمایا اللہ کی طرف سے, اور یہ آیات سنائی. میں نے عرض کیا یا رسول اللہ میری توبہ میں یہ بھی شامل ہے کہ میں اپنا سارا مال اللہ کی راہ میں صدقہ کر دوں. فرمایا کچھ رہنے دو کہ تمہارے لیے بہتر ہے. میں نے اس ارشاد کے مطابق اپنا خیبر کا حصہ رکھ لیا, باقی سب صدقہ کر دیا. پھر میں نے اللہ سے عہد کیا کہ جس راست گفتاری کے سلے میں, سچائی کے سلے میں اللہ نے مجھے معافی دی ہے اس پر تمام عمر قائم رہوں گا. چنانچہ میں نے آج تک کوئی بات جان بوجھ کر خلاف واقعہ نہیں کہی اور اللہ سے امید رکھتا ہوں کہ آئندہ بھی مجھے اس سے بچائے گا. یہ قصہ ہمارے لیے اپنے اندر بہت سبق رکھتا ہے. سب سے پہلی بات تو یہ معلوم ہوئی کہ کفر اور اسلام کی کشمکش کا معاملہ کس قدر اہم اور کتنا نازک ہے کہ جب ایسے وقت میں ضرورت پڑے تو اس وقت کفر کا ساتھ دینا تو دور کی بات ہے, جو شخص اسلام کا ساتھ دینے میں صرف سستی اور کاہلی کی بنا پر پیچھے رہ جائے, کوئی بدنیتی سے نہیں, نیک نیتی سے اگر وہ پیچھے رہ جاتا ہے تو اس کو اس کوتاہی پر کتنا کچھ آپ دیکھیں برداشت کرنا پڑا, یعنی اس کی زندگی, اس کی عبادت, اس کی نیکی, اس کی دینداریاں سب خطرے میں پڑ جاتی ہیں. یعنی ان کا غزوہ حنین میں, غزوہ احزاب میں, غزوہ احد میں شامل ہونا بھی سب پیچھے رہ جاتا ہے, جس میں وہ اپنی جانبازی کے جوہر دکھا چکے ہوں, حالانکہ جن کے ایمان میں کوئی شبہ نہیں کیا جا سکتا. پھر جو تساہل ہے, جو سستی اور کاہلی ہے, بعض اوقات انسان کو کیسے کیسے قصور کا مرتکب کر دیتی ہے آپ دیکھیں, جس کا شمار بڑے گناہوں میں ہو جاتا ہے. تو ہم کو تصور کرنا چاہیے, ہم کو سوچنا چاہیے کہ کہیں ہم سے سستی اور کاہلی تو نہیں ہوتی. ہم نے پیچھے پڑھا تھا, آپ کو یاد ہوگا, کہ منافقین نماز کے لیے آتے ہیں تو کام کسالہ کا لفظ آیا ہے, کاہلی سے آتے ہیں, سستی کی وجہ سے آتے ہیں. کبھی نماز کے لیے ایسا نہ کہیں کہ ہائے اللہ پھر اذان ہو گئی, پھر نماز پڑھنی پڑے گی. اللہ کے دین کی خاطر تو نکلنا ہے, تو خوش قسمتوں کا کام ہے. اگر اللہ تعالیٰ نے ہم کو چنا ہے تو اس راہ میں کبھی سستی اور کاہلی نہ کریں, اپنے آپ کو ہمیشہ الرٹ رکھیں. مسلسل 24 گھنٹے ہم آن دا ڈیوٹی, آن کال ہیں ہم لوگ, ہمیں چھٹی نہیں ہے. ہم کو تو چھٹی وہیں ملے گی انشاءاللہ, اللہ نے چاہا تو جنت میں آرام اور راحت تو وہیں ملے گا. تو یہ قصہ دراصل ہمارے لیے ایک بڑا سبق رکھتا ہے اپنے اندر. عبید بن کعب دراصل کہا جاتا ہے یہ شاعر بھی تھے, تو اپنی زندگی کے آخری زمانے میں یہ اپنے بیٹے کے ساتھ جاتے آتے تھے, تو اپنے بیٹے کو اکثر یہ واقعہ سناتے تھے اور پھر یہ کہتے بھی جاتے تھے کہ اس احسان کی وجہ سے جس بنا پر اللہ تعالیٰ نے مجھے بری کیا اور میری توبہ قبول کی, تو میں اب کبھی, یعنی وہ اتنا احسان تھا مجھ پر اللہ تعالیٰ کا کہ میں نے اس کی برکت اپنی زندگی میں محسوس کی, کہ میں نے اس کی بات پھر کبھی جان بوجھ کر جھوٹ نہیں بولا, قصداً کبھی جھوٹ نہیں کہا. کتنا بڑا انعام تھا نا اللہ تعالیٰ کا ان پر. پھر وہ معاشرہ کیسا معاشرہ تھا کہ آپ دیکھیں کہ اپنے نبی کی بات کتنی, یعنی کیسی ایمانداری سے وہ لوگ مانتے تھے, کتنے زیادہ اللہ کے رسول کے فرما بردار تھے وہ لوگ, کہ ایک طرف ان کا مومن بھائی ہے جس پر مشکل آئی ہوئی ہے, لیکن وہ اپنے قصور کا اعتراف بھی کر لیتا ہے, سب کچھ ہو جاتا ہے, اس کے باوجود بھی جب اللہ کے رسول نے منع کر دیا کہ کوئی اس سے بات نہ کرے تو کوئی بات نہیں کرتا. پورے لوگ ایک ساتھ ہیں مومن, پورے کے پورے معاشرے کے جو مومن لوگ ہیں کتنا یعنی ان میں یکجہتی نظر آتی ہے. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خوشی تھی, آپ دیکھیں کہ ایک طرح سے اللہ کے رسول کی جو خیر خواہی تھی اپنے ساتھیوں کے ساتھ, کہ سچی محبت اسی کو کہتے ہیں, کہ ان کی صحابہ کی محبت بھی اللہ کے رسول سے دیکھیے اور اللہ کے رسول کی محبت بھی صحابہ سے دیکھیے, کتنی یعنی اللہ کے رسول کی ایک شان نظر آتی ہے ماشاء اللہ, کیسے آپ ماشاء اللہ کیسے لیڈر تھے اور کیسے رہنما تھے کہ آپ سے ہر ایک کو محبت تھی. ان اس واقعے میں بہت زیادہ سبق ہے ہمارے لیے, ایک گہری محبت کا ہمیں ایک وہ نظر آتا ہے اس میں نمایاں پہلو, کہ لیڈر نہایت سخت سزا دے رہا ہے لیکن اس غصے اور نفرت کے ساتھ نہیں بلکہ محبت کی وجہ سے دے رہا ہے. جیسے ایک والد ہوتا ہے نا اپنے بچے کو جو بعض اوقات تیز نظروں سے دیکھتا ہے, تو وہ بچے کی دشمنی کی وجہ سے نہیں کرتا ہے والد بچے کا غصہ یا بعض اوقات جو ڈانٹ پڑتی ہے بچے کو, بلکہ وہ بچے کی بہتری ہی کے لیے ڈانٹ پڑتی ہے بچے کو تاکہ وہ آئندہ ایسا کوئی برا کام نہ کرے جو اس کے لیے نقصان دہ ہو. اور پھر ماں جب بچے کو ڈانٹتی ہے یا والد ڈانٹتے ہیں, اس کے ڈانٹنے کے بعد فوراً بچے کو قریب ہی کر لیا جاتا ہے, سینے سے لگا لیا جاتا ہے. تو یہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی انتظار میں ہے کہ کب معافی کا حکم ملے, اور جیسے ہی معافی ملتی ہے اللہ کے رسول کا چہرہ خوشی سے جگمگاتا ہے. پھر اس دوران میں جو خط آتا ہے تو آپ دیکھیں کہ اس کو انہوں نے ایک آزمائش سمجھا اور اس کو فوراً جلا دیا. کوئی اور اگر بے ایمان جیسے کچھ لوگ ہوتے تو وہ تو کہتے کہ اچھا لو ہماری تو دوسری جگہ قدر ہو رہی ہے, چلو ہم یہ پارٹی چھوڑ کر وہ پارٹی میں چلے جائیں. تو مومن ایسا نہیں کرتا کبھی بھی. کہا جاتا ہے کہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں تھے آپ جب یہ معافی کی آیتیں آئیں نازل ہوئیں, تو ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی خیر خواہ تھیں, انہوں نے اللہ کے رسول سے کہا کہ اللہ کے رسول ابھی کسی کو بھیج کر ان کو یہ خوشخبری سناتے ہیں. صحابی کو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ لوگ تمہاری نیند خراب کر دیں گے, یعنی پھر لوگ جوک در جوک آئیں گے, لہذا صبح کا انتظار کرو. اور پھر صبح فوراً کہا گیا. اور پھر آپ دیکھیں کہ وہ سوسائٹی میں کیسی ان کی اسپرٹ تھی کہ ہر کوئی جیسے اللہ کے رسول سے پتہ چلا ہر کوئی جا رہا ہے ان کے پاس ان کو مبارکباد دینے کے لیے, ہر کوئی چاہتا ہے کہ میں ان کو یہ خبر سناؤں کہ تمہاری معافی کا اعلان آ گیا ہے, معافی کا پروانہ آ گیا ہے. تو کیسے وہ صالح دوست تھے, کیسا صالح معاشرہ تھا, کیسے خیر خواہ تھے ایک دوسرے کے لیے, کہ ہر ایک کو ایک دوسرے کی ذرا بھی برائی مقصود نہیں تھی, ہر چاہتا تھا کہ ہر کوئی اچھے سے اچھا کام کرے. تو آج بھی ہم کو ایسے معاشرے کی ضرورت ہے, آج ایسے خیر خواہ لوگوں کی ضرورت ہے کہ آج ہمارے معاشرے میں ایک دوسرے کے ساتھ اگر خیر خواہی ہو تو اس بنا پر خیر خواہی ہو, ایک دوسرے کی کامیابی کی فکر ہو ہمیں, کہ اگر ایک گرتا ہے تو دوسرا اس کو اٹھا کر سہارا دے دے, ایک اگر پیچھے رہ جاتا ہے تو دوسرا اس کو آگے بڑھا دے, ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچنے والے ہم نہ بنیں بلکہ سب ساتھ مل کر آگے جنت میں جانے کی ہم کوشش کریں. اور اکیلے جنت میں مزہ بھی کیسے آئیں گے نا آپ بتائیے, جب تک ہمارے سارے جان پہچان والے, ہمارے رشتے دار, ہمارے آس پاس کے پڑوس کے لوگ نہ ہوں, سارے لوگ ہوں گے تو ہی تو مزہ آئے گا نا, ویسے تو نہیں آئے گا, اکیلے جنت میں کوئی مزہ نہیں آئے گا. تو پھر ہم خود اپنے لیے بھی کوشش کریں نیکیوں میں آگے بڑھنے کی, دوسروں کو بھی ساتھ لیں. تو یہاں پر ان تین صحابہ کی توبہ کی قبولیت کا ذکر کیا گیا ہے, ایک بار ہم ترجمہ اور دیکھ لیتے ہیں. اللہ نے معاف کر دیے نبی کو ان مہاجرین کو, مہاجرین اور انصار کو جنہوں نے بڑی تنگی کے وقت میں نبی کا ساتھ دیا, اگرچہ ان میں سے کچھ لوگوں کے دل کجی کی طرف مائل ہو چلے تھے, مگر جب انہوں نے اس کجی کا اتباع نہ کیا بلکہ نبی کا ساتھ دیا تو اللہ نے انہیں معاف کر دیا, بے شک اس کا معاملہ ان لوگوں کے ساتھ شفقت اور مہربانی کا ہے. اور ان تینوں کو بھی اس نے معاف کیا جن کے معاملے کو ملتوی کر دیا گیا تھا, جب زمین اپنی ساری وسعت کے باوجود ان پر تنگ ہو گئی اور ان کی اپنی جانیں بھی ان پر بار ہونے لگیں, اور انہوں نے جان لیا کہ اللہ سے بچنے کے لیے کوئی جائے پناہ خود اللہ ہی کے دامن رحمت کے سوا نہیں ہے, تو اللہ اپنی مہربانی سے ان کی طرف پلٹا تاکہ وہ اس کی طرف پلٹ آئیں, یقیناً وہ بڑا معاف کرنے والا اور رحیم ہے. ایک اور واقعہ ہم کو ملتا ہے اس بارے میں, ایک صحابی تھے ان کے بارے میں ہمیں واقعہ ملتا ہے, ابو خیسمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بارے میں آتا ہے کہ یہ بھی غزوہ تبوک میں پیچھے رہ گئے تھے. وہ اپنے باغ میں گئے، وہاں ٹھنڈا سایہ تھا. آپ کی بیوی نے پانی چھڑک کر زمین کو خوب ٹھنڈا کیا، چٹائی کا فرش کیا، تازہ کھجور کے خوشے سامنے رکھے اور ٹھنڈا میٹھا پانی بھی حاضر کیا. یہ سامنے عیش دیکھ کر دفتن ابو خیسمہ کے دل میں بجلی کسی ایک لہر دوڑ گئی. بولے، تف ہے اس زندگی پر کہ میں تو خوشگوار سائے، ٹھنڈے پانی اور باغ و بہار کے مزے لوٹوں اور اللہ کا رسول ایسی سخت اور تپش اور تشنگی کے عالم میں سفر کر رہے ہوں. یہ خیال آتے ہی سواری منگائی، تلوار لٹکائی، نیزہ سنبھالا اور فوراً چل کھڑے ہوئے. اونٹنی تیز ہوا کی طرح چل رہی تھی. آخر لشکر کے پاس پہنچ گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دور سے دیکھا کہ کوئی شتر سوار ہوا کے دوش پر سوار گرد اڑاتا ہوا چلا آ رہا ہے اور فرمایا کہ اللہ کرے یہ ابو خیسمہ ہو. تھوڑی دیر میں دیکھ لیا کہ وہ ابو خیسمہ ہی تھے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک کوئی مومن مجھے اپنی جان سے بھی عزیز نہ سمجھے، اس وقت تک اس کا ایمان مکمل نہیں ہوتا. جیسے کہ حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے، جو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مشہور حدیث ہے، جس میں آپ نے فرمایا تھا کہ اے عمر، جب تک میں تمہیں اپنی جان اور سب لوگوں سے بڑھ کر عزیز نہ ہو جاؤں، تمہارا ایمان قابل قبول نہیں. تو ایسے وقت میں، جب مشکل وقت پیش آتی ہے، تو ایسے وقت میں اللہ اور اس کے رسول، انہی کی طرف پلٹنا، ان سے محبت اور اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرنا اور سستی اور کاہلی نہ کرنا، یہی دراصل ایمان کے انسان کے اندر ہونے کی علامت ہے، یا اس کے مومن ہونے کی علامت ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں زندگی بھر سچ بولنے والا بنائے، اور خدا نہ خواستہ کوئی غلطی جانے انجانے میں ہو جائے تو ہمیں اللہ کی طرف پلٹنے والا، توبہ کرنے والا بنائے، اور ہمیشہ اللہ اور اس کے رسول کا وفادار رکھے، اور دین کی ضرورت کے لیے جو بھی وقت ہمیں ملے، یا دین کی اشاعت کے لیے جو بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں صلاحیتیں دی ہیں، تو ہم اپنی ساری صلاحیتیں دین کی اشاعت میں لگانے والے بنے، یا دین کی خاطر اپنے آپ کو اس میں لگا دینے اور کھپا دینے والے بنے. آمین یا رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، إن إبراهيم لأواه حليم. وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون، إن الله بكل شيء عليم. إن الله له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت، وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم، إنه بهم رؤوف رحيم. وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم.